پیر 28 ستمبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. افغانستان کے صدر نے دہشت گردی اور شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے پاکستانی پالیسی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا
اصلی خبر تو ہے پاکستان بعد ترور مقابل.
کہا کہ پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اس کے یہاں ہو وہ تو دہشت گردی اور جو کہیں اور ہو وہ دہشت گردی نہیں. تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ پاکستان 10 برسوں سے زیادہ عرصے سے افغانستان میں حکومت مخالف قوتوں کی مدد کرتا رہا ہے. بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں مسٹر غنی نے کہا کہ پورے خطے کے استحکام کے لیے دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان امن ضروری ہے.
پاکستان acknowledged our definition of the problem.
کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس مسئلے پر ہمارے موقف کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ 13 برسوں سے زیادہ عرصے سے ہمارے ملک کے خلاف دشمنی کی غیر اعلانیہ حالت میں ہے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان امن کی کلیدی حیثیت ہے. صدر غنی کے الفاظ. پاکستان افغانستان کے اس موقف کو مسترد کرتا رہا ہے کہ افغان سرزمین پر تشدد میں اس کا ہاتھ ہے. ادھر افغان حکام نے کہا ہے کہ سینکڑوں طالبان جنگجوؤں نے اہم شمالی شہر قندوز کے نصف سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے. طالبان نے آج السب 3 اطراف سے شہر پر حملہ کیا, شہر کے جنوب میں سڑکوں کی ناکہ بندی کی اور حکومت کے لیے دارالحکومت کابل سے کمک بھیجنا مشکل بنا دیا. انہوں نے شہر کے مرکزی چوراہے سمیت کئی جگہوں پر اپنے جھنڈے لہرا دیے ہیں. سینٹرل جیل میں بھی داخل ہوئے ہیں تاکہ اپنے سینکڑوں ساتھیوں کو رہا کرا سکیں. ایک افغان اہلکار کے مطابق اب تک شہر میں فوجی کمک نہیں پہنچی ہے. شہر کے زیادہ تر مکین اپنے گھروں میں ہی محصور ہیں, مگر بعض لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے. سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز نے چھاپوں کے دوران دولت اسلامیہ کے 2 مشتبہ جنگجوؤں کو مار ڈالا ہے, جبکہ کئی دیگر کو حراست میں لے لیا ہے. حکام کہتے ہیں کہ دارالحکومت ریاض اور مشرقی شہر دمام میں موجود یہ شدت پسند فوری طور پر دہشت گرد کارروائی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. نام نہاد دولت اسلامیہ نامی یہ اس شدت پسند گروپ نے سعودی عرب میں اپنے حامیوں سے کہا تھا کہ وہ وہاں حملے کریں. پاکستان نے کہا ہے کہ مینا میں بھگدڑ کے نتیجے میں فوت ہونے والے پاکستانی حجاج کی تعداد 40 ہو گئی ہے. پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ریاض میں پاکستانی سفیر منظور الحق نے بتایا ہے کہ اب بھی 63 پاکستانی لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ادھر ایرانی صدر حسن روحانی نیویارک میں اقوام متحدہ کے دورے کو مختصر کر کے واپس تہران جا رہے ہیں تاکہ وہ بھگدڑ میں فوت ہونے والے ایرانی حجاج کی یاد میں تقریب میں شرکت کر سکیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سرگودھے میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر ایک طالبہ کو فحش مواد بھیجنے کے الزام میں 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. لاہور سے عدیل اکرم.
سرگودھا شہر کے تھانہ ساجد شہید کے ایک اہلکار کے مطابق یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے پولیس میں شکایت درج کروائی کہ واقعے میں ملوث مبینہ ملزمان اس کو گزشتہ 1 سال سے فیس بک پر فحش مواد بھیج رہے تھے اور ہراساں کر رہے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث 1 ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے, جبکہ باقی 5 ملزمان کی تلاش جاری ہے.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت نے ملک کی پہلی خلائی تحقیقی رصدگاہ بنائی ہے اور کئی امریکی سیٹلائٹ بھی کامیابی سے خلا میں چھوڑے ہیں. دلی سے شکیل اختر.
اس خلائی رصدگاہ کو راکٹ کے ذریعے بھارت کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش سے خلا میں بھیجا گیا ہے. اسے ایسٹروسیٹ کا نام دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھارتی سائنسدانوں کو خلائی اجسام کے مطالعے اور ستاروں کے نظام کے تجزیے میں مدد ملے گی. رصدگاہ کا یہ منصوبہ وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے عالمی خلائی صنعت میں بھارتی اثر کو بڑھانے کے لیے شروع کی گئی مہم کا حصہ ہے. پچھلے سال بھارت نے کامیابی سے مریخ کے مدار میں اپنا تحقیقی مشن بھیجا تھا.
مالدیپ کے صدر عبداللہ یامین اپنی کشتی میں ہونے والے دھماکے میں بال بال بچے ہیں. ان کی اہلیہ سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. حکام کے مطابق یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب صدر یامین حج کی ادائیگی کے بعد سعودی عرب سے واپسی پر ہوائی اڈے سے کشتی کے ذریعے دارالحکومت مالے جا رہے تھے. دھماکے کی وجوہات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہیں. برطانیہ کے سائنسدانوں نے اس بات کا سراغ لگایا ہے کہ زندگی بھر سگریٹ پینے کے باوجود بعض لوگوں کے پھیپھڑے صحت مند کیوں ہوتے ہیں. ثنا گلزار.
سائنسدانوں نے 50,000 لوگوں کے طبی نمونوں کے تجزیے کیے, جس سے پتا چلا کہ بعض افراد کے خلیوں کے جینز میں ہونے والی مفید تبدیلیوں سے ان کے پھیپھڑے زیادہ بہتر طور پر کام کرتے ہیں اور اس سے سگریٹ نوشی کے مضر اثرات چھپ جاتے ہیں. میڈیکل ریسرچ کاؤنسل سے وابستہ ان سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے نئی دواؤں کی تیاری میں مدد مل سکتی ہے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے ممالک کی جانب سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے جو اہداف تجویز کیے گئے ہیں وہ نقصان دہ موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ دنیا کو کاربن کے اخراج میں کمی کے اہداف بڑھانا ہوں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کے حکام کہتے ہیں کہ طالبان جنگجوؤں نے ملک میں دفاعی لحاظ سے اہم شہر قندوز پر کئی طرف سے حملہ کیا ہے اور وہ شہر کے نصف حصے پر قابض ہو گئے ہیں۔ اسی دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اقتدار کا ایک سال مکمل ہونے پر بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ دہشت گرد چاہے پاکستان میں ہوں یا افغانستان میں، ان کے خلاف پاکستان کی پالیسی یکساں ہونی چاہیے۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے ایمل پسرلی۔
دہشت گردی اور کمزور معیشت ایسے مسائل ہیں جن کو سلجھانے کی کوشش افغان صدر گزشتہ ایک برس سے کر رہے ہیں۔ بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں اشرف غنی نے سابق صدر حامد کرزئی کے ایسے مطالبے کو دہرایا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔
اصلی خبر پاکستان بعد ترور مقابل کی،
اصل بات یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے بارے میں ایک ہی موقف اپنائے، اس سے قطع نظر کہ دہشت گردی میں کون سا گروہ ملوث ہے۔ وہ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ اپنے ملک میں تو دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنائیں لیکن جو افغانستان کو برباد کر رہے ہیں ان کے لیے الگ موقف اپنائیں۔
ایک طرف اگر افغان طالبان کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے تو دوسری طرف خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کے ننگرہار اور قندوز میں حالیہ حملوں نے افغان حکومت کی پریشانی بڑھائی ہے۔ افغان طالبان کی مدد کے الزامات تو پاکستان پر لگائے جاتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دولت اسلامیہ کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟
داعش کی مدد کب اور کس نے کی اور جب وہ اس پر پشیمان ہوئے، وہ تاریخ دانوں کو پتا ہے نہ کہ ہمیں۔
نمکت
سیاسی مبصرین سمجھتے ہیں کہ صدر غنی اقتدار سنبھالنے کے ایک برس بعد بھی وہ کچھ نہ کر پائے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ کابل میں سیکیورٹی کے حالات تو جنگ زدہ ماضی کے مقابلے میں خاصے بہتر ہیں لیکن پائیدار امن اور مضبوط معیشت کے لیے صدر غنی کو بہت سارے چیلنجوں سے ابھی نمٹنا ہے۔
بی بی سی پشتو سروس کے یہ تھے ایمل پسرلے جو کابل سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور اب میں آپ کو کابل لیے چل رہا ہوں اس خبر کے تناظر میں کہ افغانستان کے حکام کے بقول طالبان جنگجوؤں نے ملک میں دفاعی لحاظ سے اہم شہر قندوز پر کئی اطراف سے حملہ کیا ہے اور وہ شہر کے نصف حصے پر قابض ہو چکے ہیں۔ آنکھوں دیکھا احوال اور تازہ تفصیل بتانے کے لیے اس وقت کابل سے براہ راست شامل ہو رہے ہیں سیربین میں ہمارے نامہ نگار سید انور۔ سید انور، کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ سید انور، ہلو کابل، سید انور، کوشش ہوگی کہ سید انور سے رابطہ بحال ہو اور پروگرام میں ان کا قندوز کے بارے میں احوال شامل ہو سکے۔ اس دوران افغانستان پہ نظر ڈالتے ہیں۔ وہاں گزشتہ روز داعش کے جنگجوؤں نے زبردست حملہ کیا، پھر افغان حکام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جوابی کارروائی میں 60 کے لگ بھگ جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے اور آج طالبان جنگجوؤں نے حملہ کیا قندوز پہ۔ تو کیا افغان حکومت اس دو طرفہ محاذ پر شدت پسندوں کا مقابلہ کر سکے گی؟ میں نے صورتحال کے تجزیے کے لیے یہی سوال خطے کے امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی سے کیا۔
دیکھیں افغان حکومت تو کافی دباؤ میں ہے اور کمزور بھی ہے، اور پورے افغانستان کا احاطہ کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہے. طالبان بھی تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں، قندوز کے اوپر ایک بڑا حملہ ہوا ہے اور کافی صوبوں میں جنگ ہو رہی ہے. میرے خیال میں عید کے لیے شاید کچھ وقفہ ہوا، لیکن اب پھر سے حملے شروع ہو گئے ہیں. داعش بھی مشرقی افغانستان کے ایک صوبے ننگرہار میں حملے کر رہی ہے. افغان حکومت اور فوج کوشش تو کر رہی ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، لیکن ان کا نقصان بہت ہو رہا ہے. جو ان کے فوجی مارے گئے اتنے کبھی بھی اتنے عرصے میں نہیں مارے گئے. کافی ان کے جو فوجی ہیں وہ بھگوڑے ہو رہے ہیں، وہ کام چھوڑ رہے ہیں. تو فی الحال تو افغان فوج مقابلہ کر لی ہے، لیکن اگر لمبے عرصے کے لیے اس طرح کے حملے ہوئے تو کافی ان کو مشکلات پیش آئیں گے.
تو رحیم اللہ یوسفزئی، ایسے وقت میں جبکہ افغان حکومت کو خود داعش کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا ہے، اور دوسری جانب افغان حکومت سے بات چیت کے معاملے پر طالبان کی نئی قیادت پر زبردست دباؤ بھی ہے، ایسے میں افغان حکومت کے لیے سفارتی محاذ پر پاکستان جیسے ہمسایہ کے ساتھ کشیدگی کس حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ صدر اشرف غنی نے تو آج پھر پاکستان پر نکتہ چینی کی ہے اور دہشت گردی کے معاملے پر پاکستان کے کردار کی نشاندہی کی ہے.
صدر اشرف غنی کافی ناراض ہیں اور وہ بار بار اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. پاکستان اور افغانستان کا معاہدہ پچھلے سال یہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر کھلے عام تنقید نہیں کریں گے، جو بھی شکایت ہوگی تو وہ آمنے سامنے بیٹھ کر کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، دورے کریں گے. تو یہ کافی عرصے تک اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہوا، لیکن جب کابل میں اگست میں بڑے حملے ہوئے اس کے بعد اشرف غنی کی تنقید پاکستان کے اوپر بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کافی اس سے ناراض ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک طالبان اور افغان حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش نہیں کرے گا جب تک افغان حکومت یہ خواہش کا اظہار نہیں کرے گی. تو پاکستان تو منتظر ہے کہ افغان حکومت درخواست کرے اور پھر پاکستان ان کی بات چیت کروائے. تو میرے خیال میں نقصان تو افغانستان کو ہو رہا ہے. اگر بات چیت ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ امکانات پیدا ہوں گے، شاید جنگ بندی ہو جائے، شاید کچھ حملے رک جائیں. لیکن میرے خیال میں اگر یہی رویہ رہا افغان حکومت کا اور صدر کا تو پھر تو جنگ میں اضافہ ہوگا اور امکانات جو ہیں جنگ بندی کے یا بات چیت کے وہ مزید کم ہو جائیں گے.
افغانستان میں داعش کے ساتھ پاکستانی جنگجور بھی کیا لڑائی میں شریک ہیں، جیسے کہ لشکر جنگوی، لشکر طیبہ یا دیگر شدت پسند فرقے وارانہ گروہ؟
دیکھیں داعش کے ساتھ تو فی الحال اعلانیہ طور پر ایک ہی تنظیم شامل ہوئی ہے. یہ پاکستانی طالبان کا وہ دڑا ہے جو کہ تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس کے سربراہ حافظ سعید خان اورکزئی ہیں، جو بھی داعش کے پورے اس خطے کے لیے خراسان کے لیے امیر بھی ہیں. اور یہی لوگ پاکستان سے فرار ہوئے، افغانستان میں ان کو پناہ ملی اور اب یہ سارے ننگرہار کے صوبے میں اکٹھے ہوئے ہیں. پہلے ان کے اہم کمانڈر بھی امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے. تو افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ داعش میں جو اکثر اس وقت جنگ کر رہے ہیں ننگرہار میں وہ پاکستانی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ افغان طالبان بھی شامل ہوئے. لیکن یہ جو باقی تنظیموں کے لوگ ہیں وہ تو اکثر افغان طالبان کے اتحادی ہیں یا القاعدہ کے ساتھ ہیں. انہوں نے ابھی تک اعلانیہ طور پر داعش کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا.
تو رحیم اللہ یوسفزئی، افغان حکام بھی اشارہ کر رہے ہیں، تجزیہ کار بھی نشاندہی کر رہے ہیں، ذرائع ابلاغ میں بھی چرمگوئیاں ہیں کہ افغانستان میں شدت پسندوں کو پاکستان میں پناہ اور تربیت کی سہولتیں حاصل ہیں. کیا طالبان ہی کی طرح داعش کو بھی پاکستان میں پناہ گاہیں یا تربیت گاہیں میسر ہیں یا ہو سکتی ہیں، خصوصاً ننگرہار کے علاقے میں جس کے پہاڑ کی دوسری جانب پاکستانی علاقے ہیں؟
دیکھیں ایسی تو کوئی شواہد فی الحال نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستانی طالبان جو ہیں تو یہ لوگ یہاں سے گئے ہیں تو وہاں پر تو ان کو پناہ مل گئی. لیکن یہ ہے کہ ان کے رابطے تو پاکستان میں یقیناً ہوں گے، ممکن ہے کچھ ان کے ساتھی پاکستان میں ہوں، شاید انفرادی طور پر کچھ ایسے گروہ ہوں وہ جو ان کا ساتھ دیں گے. لیکن یہ ہے کہ پاکستانی طالبان میں بھی کافی اختلاف ہے، اور تحریک طالبان پاکستان جس کے سربراہ مولانا فضل اللہ ہیں وہ تو داعش کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، وہ تو پاکستانی اور افغان طالبان کا جو ایک کچھ علاقوں میں اتحاد ہوا ہے، اتفاق ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پاکستانی علاقوں میں تحریک طالبان پاکستان کے لوگ زیادہ ہیں.
آج افغانستان کے لیے زیادہ بڑا خطرہ کیا ہے، پاکستان سے تعلقات میں تلخی، طالبان جنگجوؤں کی جانب سے جنگ کا راستہ، یا پھر داعش کا پھیلتا ہوا جال؟ سر
داعش کا خطرہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا، ایک صوبے میں داعش خطرہ ہے افغان حکومت کو اور خاص طور پہ افغانستان کے عوام کو خطرہ ہے، کیونکہ آج ہی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ننگرہار میں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں کے جو لوگ تھے، جو آبادی تھی، وہ وہاں سے نکل گئے، لیکن اصل خطرہ جو افغان حکومت کو ہے وہ افغان طالبان سے ہے. پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں گے تو امن کے امکانات بڑھ جائیں گے، اور میرے خیال میں افغان حکومت کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ پاکستان سے دوستی کرے تاکہ باقی جو خطرات ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے.
صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے خطے اور افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی. اور اب اطلاع ہے کہ کابل سے ہمارا رابطہ قائم ہو گیا ہے، چلیے وہیں چلتے ہیں. نامہ نگار سید انور موجود ہیں تفصیل بتانے کے لیے کہ قندوز پر کئی اطراف سے حملہ ہوا ہے اور شہر کے نصف حصے پر طالبان جنگجو قابض ہو گئے ہیں. سید انور، کیا تفصیل ہے؟
شفیع صاحب، سینکڑوں طالبان آج صبح 3 بجے قندوز شہر پر کئی اطراف سے حملہ کیا، اور اب مقامی حکام کے مطابق شہر کے کچھ حصوں پر طالبان قابض ہو چکے ہیں. مقامی حکام کے مطابق طالبان نے ایک جیل سمیت کچھ سرکاری عمارتوں پر قبضہ کیا ہے، اور اب بھی شہر میں شدید لڑائی جاری ہے. جو ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا تک پہنچا ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ طالبان شہر کے مرکزی علاقے میں اپنا پرچم لہرا دیے ہیں اور مین چوراہے پر طالبان گھومتے نظر آ رہے ہیں. صوبے قندوز کے نائب گورنر حمداللہ دانشی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس لڑائی میں افغان فورسز کے علاوہ متعدد طالبان بھی مارے گئے ہیں.
تو کتنے ہیں؟
نائب گورنر کہہ رہے تھے طالبان صبح کے جنگ میں شکست سے روبرو ہو چکے تھے، لیکن دوپہر کے بعد دوسری بار جب ان کا حملہ شروع ہوا تو وہ شہر کے کچھ علاقوں میں داخل ہوئے، لیکن شہر کے اہم اسٹریٹجک علاقے جیسے بالا حصار ہمارے ہاتھ میں ہے. کچھ گلی کوچوں میں طالبان موجود ہیں. ہم تازہ دم فورسز کے انتظار میں ہیں، جیسے ہی وہ پہنچ جائیں ہم دوبارہ حملہ کریں گے. دوپہر سے پہلے طالبان کے 50-60 تک افراد مارے گئے تھے، اور افغان فورسز کی 6 شہید ہیں اور 8 زخمی ہوئے ہیں.
تو سید انور، آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟
جی جی.
اچھا، اگر 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 50-60 جنگجو طالبان کے مارے گئے ہیں اور 7-8 ان کی طرف سے کام آئے ہیں، تو یہ کتنے تھے جنہوں نے حملہ کیا؟
افغان حکام تو کہہ رہے ہیں کہ کئی سو طالبان متعدد علاقوں سے حملے کیے تھے، اور جو طالبان ویڈیوز میں جو سوشل میڈیا میں آیا ہے وہ جو مین چوراہے پر ہیں ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے، لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں اب بھی شدید لڑائی جاری ہے. معلوم ہوتا ہے کہ طالبان کی تعداد بھی کئی سو ہے.
اچھا، تو اس میں سید انور، اس حملے کا خدشہ تھا پہلے سے؟ ایسے حملے کی کوئی انسدادی کاروائی کے لیے کوئی تیاری تھی یا اچانک ہوا؟
آج افغانستان کے وزارت داخلہ کے ترجمان صدیقی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ طالبان ایک حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان کا نیت ہے کہ وہ قندوز جیل پر اور پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کریں گے. ایسے ہی طالبان نے اس قندوز جیل پر آج حملہ کر کے 500 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کیا ہے، جن میں طالبان کے متعدد لوگ بھی شامل ہیں، اور اسی طرح یو این کے دفتر اور ایک لوکل عدالت کی عمارت کو بھی طالبان نے جلا دیا ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ انہیں اطلاعات تھی، اسی لیے وہ کچھ تیاری کر چکے تھے. اگر ان کی تیاری نہ ہوتی تو شاید پورا شہر اب طالبان کے ہاتھ میں ہوتا.
لیکن
کچھ دیر پہلے
کچھ دیر پہلے
نائب گورنر نے ہمارے مقامی نامہ نگار کو بتایا ہے کہ نئے اور تازہ دم فورسز ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں اور وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں دوبارہ.
سید انور، کابل سے تفصیل بتانے کا بہت بہت شکریہ. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف علاقائی رابطہ کاری کے نظام کو قائم کرنے پر زور دیا ہے. ولادیمیر پوتن، جو کہ کئی بار شامی صدر بشار الاسد کی حمایت کرنے کا عزم دہرا چکے ہیں، جبکہ مغربی ممالک اور شامی حزب اختلاف اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے ایک امریکی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ شام کی فوج وہاں موجود واحد قانونی روایتی فوج ہے جو شدت پسند تنظیموں کے خلاف لڑ رہی ہے, اور روس کو شدت پسندوں کے خلاف مشترکہ کارروائیاں کرنے سے خوشی ہوگی. انہوں نے مزید کہا,
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях.
روس شام سمیت کسی بھی ریاست میں زمینی کاروائی میں شرکت نہیں کرے گا. کم از کم ابھی ہم نے اس بارے میں کوئی منصوبہ بندی نہیں کی, لیکن ہم غور کر رہے ہیں کہ شام کے صدر بشار الاسد اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر اپنے کام کی رفتار کو تیز کیسے کر سکتے ہیں.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ابھی رابطہ کاری کے تحت کوششیں نہیں کی جا رہی ہیں, اور امریکہ کو فی الحال اس بات پر تشویش ہے کہ کیسے آگے بڑھا جا رہا ہے. دوسری جانب برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے بارے میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ رواں ہفتے اپنی تقریر میں بشار الاسد کے خلاف اپنے رویے میں نرمی ظاہر کریں گے. خیال کیا جا رہا ہے کہ ڈیوڈ کیمرون اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں بشار الاسد کے عارضی طور پر اقتدار میں رہنے کے بارے میں بات کریں گے, جبکہ نیو یارک آمد پر ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ بشار الاسد شام کے مستقبل کا حصہ نہیں ہو سکتے. انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو مارا ہے اور پناہ گزینوں کے بحران کو شروع کرنے میں مدد کی ہے.
مجھے یقین نہیں کہ بشار الاسد شام کے مستقبل کے لیے کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ مسئلے کا حل نہیں بلکہ مسئلے کی وجہ ہے, اور ہم تبدیلی کے معاملے میں جنیوا معاہدے کے اصولوں کے پابند رہے ہیں جنہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا.
شام کے قائد حزب اختلاف خالد خواجہ نے بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ شام کے مستقبل میں صدر بشار الاسد کا کوئی کردار نہیں. شامی حکومت پناہ گزینوں کے بحران اور دولت اسلامیہ کے اہلکاروں کی تعداد بڑھانے کی وجہ بنی. شام کے بحران کے حل کے لیے ہمیں بشار الاسد کی حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. ہم ایک ڈکٹیٹر کو قانونی صدر کے طور پر تسلیم نہیں کر سکتے. قائد حزب اختلاف خالد خواجہ کے الفاظ. ادھر شام کے صدر بشار الاسد کے سب سے بڑے حامی ایران کے صدر حسن روحانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ داعش کو شکست دینی ہے تو شامی حکومت کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. یورپی سربراہان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کے یورپ کی جانب آنے کے تناظر میں شام پر سفارتی دباؤ بڑھانے پر زور دے رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگاروں کا مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شامی بحران کے بارے میں بحث سب سے اہم موضوع ہے. روسی صدر ولادیمیر پیوتن کل اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات کرنے والے ہیں. روس نے شام کے مسئلے کے بارے میں ایک انٹرنیشنل کانٹیکٹ گروپ بنانے کا عندیہ دیا ہے. تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر.
دولت اسلامیہ کے خلاف فرانس کے فضائی حملے ظاہر کرتے ہیں کہ شام کے خلاف مغرب کی حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے. اگرچہ اس نئی حکمت عملی سے شام اور اس کے معاملات پر صدر بشار الاسد کی گرفت مضبوط ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت مغربی طاقتوں کی ترجیح شام میں جاری خانہ جنگی کو روکنا ہے. شام کے لوگ بڑی تعداد میں دراصل اسی خانہ جنگی کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. شام کے ہمسایہ ممالک اور یورپ تک پھیلتا ہوا پناہ گزینوں کا یہ بحران اتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے کہ اس کا حل اب صرف امن کے قیام میں دکھائی دیتا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے نیو یارک میں قائم اقوام متحدہ کے صدر دفتر پہنچے ہیں. ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ اگر شام میں اقتدار کی منتقلی کے عمل میں صدر بشار الاسد کے کردار کو قبول کرنے سے تعطل ختم ہو سکتا ہے تو برطانیہ اس کے لیے تیار ہے, اور بعض حلقوں کے مطابق اس تعطل کی ایک بڑی وجہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن ہیں جنہوں نے شام کے ساتھ عسکری امور کے تعاون میں حال ہی میں زبردست اضافہ کیا ہے. مگر اب ایک امریکی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے صدر پیوٹن نے روس کے موقف میں بھی تبدیلی کا اشارہ دیا ہے.
شام کے بحران کا صرف ایک حل ہے, اور وہ یہ کہ آپ موجودہ حکومتی ڈھانچے کو مضبوط کریں اور شدت پسندی کے خلاف لڑائی میں ان کی مدد کریں. لیکن اس کے ساتھ شام کی حکومت ایک مناسب حزب اختلاف سے بات چیت اور اصلاحات کے عمل کا بھی آغاز کرے.
منگل کو صدر پیوٹن نیو یارک میں اپنے امریکی ہم منصب براک اوباما سے ملاقات کریں گے. دونوں رہنماؤں میں قریباً ایک برس بعد ہونے والی یہ ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ یوکرین اور شام کے بحرانی حالات کے بعد ہو رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ تعطل ختم کرنے کے لیے ہونے والی اس بات چیت کی تیاری آج رات کریں گے۔
یہ اس عمل کی شروعات ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس تعطل کو کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں اور ایک ایسا راستہ نکال سکیں جس سے پیش رفت ہو۔
لیکن کوئی بھی راستہ نکالنے کا مقصد یہی ہوگا کہ مغربی طاقتوں کو صدر اسد کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا، اور خود یہی طاقتیں اس سے قبل صدر اسد کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دے چکی ہیں، جبکہ روس صدر اسد کو اب بھی مشرق وسطی میں ایک اہم اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے۔ لیکن امن کے قیام کے بغیر اس بحران کا خاتمہ ممکن نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو شامی پناہ گزینوں کی سسکیاں اور درد بھری آہیں دنوں تک نہیں کئی برسوں تک سنائی دیتی رہیں گی۔
نیو یارک سے یہ تھی جیمز رابنز کی رپورٹ، جو آپ نے غزنفر حیدر سے سنی۔ روس کی مداخلت شام میں، شام اور روس چاہ کیا رہے ہیں، اس کا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پر نظر، عظیم رفیع کے ساتھ۔
پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ 29 ستمبر کو ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ دو ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز میں پہلے میچ میں پاکستان نے 13 رن سے فتح حاصل کی تھی۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے زمبابوے کے خلاف پہلے میچ میں جیت میں اہم کردار لیفٹ آرم اسپنر عماد وسیم نے ادا کیا۔ عماد وسیم نے 4 اوورز میں صرف 11 رنز دے کر 4 وکٹس حاصل کی، جبکہ پاکستانی بیٹسمین اپنی اننگز میں کسی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے اور زمبابوے کو کوئی بڑا ہدف دینے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اس موقع پر پاکستانی بولرز نے اپنی ٹیم کو سہارا دیا اور بالآخر پاکستان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیم پاکستان کے 9 روزہ دورے پر آج کراچی پہنچ رہی ہے۔ بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کی کپتان سلمہ خاتون کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ انہیں اس دورے پر سیکیورٹی کی مکمل یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی خواتین کی کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان میں 2 ٹی ٹوئنٹی اور 2 ون ڈے میچز کھیلے گی۔ پہلا ٹی ٹوئنٹی 30 ستمبر کو، دوسرا 2 اکتوبر کو، جبکہ پہلا ایک روزہ میچ 4 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ ادھر رگبی کے ورلڈ کپ کے ہونے والے میچز میں اسکاٹ لینڈ کے کھلاڑی گرینٹ گلکرسٹ زخمی ہو جانے کے باعث ورلڈ کپ کے بقیہ میچز میں حصہ نہیں لے پائیں گے۔ 25 سالہ گلکرسٹ ہفتے کو امریکہ اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان ہونے والے میچ کے پہلے ہاف میں زخمی ہو گئے تھے۔ یہ میچ اسکاٹ لینڈ نے 16 کے مقابلے میں 39 پوائنٹ سے جیت لیا تھا، جس سے وہ پول بی میں سر فہرست آ گیا۔ اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی جانب سے 2020 میں ٹوکیو میں ہونے والے اولمپک گیمز میں 5 مزید کھیلوں کو شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ان کھیلوں میں بیس بال، کراٹے، اسکیٹ بورڈ، سرفنگ اور اسپورٹ کلائمبنگ شامل ہیں۔ اور ٹینس میں برطانیہ کی یوہانا کونٹا ہیدر واٹسن کی شکست کے بعد برطانیہ کی نمبر 1 کھلاڑی بن گئی ہیں۔ ہیدر واٹسن کو یہ شکست چین میں ہونے والے وہن اوپن کے پہلے راؤنڈ میں ہوئی تھی۔ ان کی اس شکست سے یوہانا کونٹا کو برطانیہ کے نمبر 1 کھلاڑی بننے کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے۔ اور فارمولا 1 کار ریسنگ میں فرانسیسی کمپنی رونالٹ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ 2016 میں ہونے والی کار ریسنگ کے لیے نئی فارمولا 1 ٹیم تشکیل دے سکے گی۔
کھیلوں کا احوال عظیم رفیع کی زبانی۔ حالات حاضر کا پروگرام سہربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات میں کردار ادا کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ پاکستانی وزیراعظم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے درمیان ملاقات میں یہ پیشکش سامنے آئی۔ احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سہربین کا نصف آیا۔ اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی۔
افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ پاکستان کئی برسوں سے افغانستان میں حکومت مخالف قوتوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ افغان حکام کہتے ہیں کہ سینکڑوں طالبان جنگجوؤں نے اہم شمالی شہر قندوز کے نصف سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے عرب ملک شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے سمجھوتا کرنے پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز نے چھاپوں کے دوران دولت اسلامیہ کے دو مشتبہ جنگجوؤں کو مار ڈالا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ مینا میں بھگدڑ کے نتیجے میں فوت ہونے والے پاکستانی حجاج کی تعداد 42 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سرگودھے میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر ایک طالبہ کو فحش مواد بھیجنے کے الزام میں 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور بھارت نے ملک کی پہلی خلائی تحقیقی رصدگاہ بنائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں سے پہلے شام، داعش، شام، بشار الاسد، شام، روس، اس کا کردار، ان سب چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ آئیے اس موضوع پہ ذرا پھر لوٹتے ہیں صورتحال کو دوسرے انداز سے دیکھنے کے لیے۔ شام میں داعش کے ٹھکانوں کے خلاف فرانسیسی فضائیہ بھی اب حرکت میں آئی ہے، لیکن داعش کے بڑھتے خطرے کے تناظر میں اب تک یورپ اور امریکہ کی مشترکہ انسدادی پالیسی بہت زیادہ کامیاب نہیں۔ ایسے میں روس نہ صرف شام بلکہ مشرق وسطی میں خاصا فعال نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے روسی امور پر گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر نجم عباس سے بات کی اور جاننا چاہا کہ روس اس علاقے میں اس قدر فعال کیوں اور اسے داعش سے کیا خطرہ ہے۔
اگر آپ داعش کی فوجی استطاعت دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو خطرہ ہے وہ فوجی نہیں ہے۔ جو روس سیریا میں اپنی موجودگی سے اور اپنی سرگرمی سے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سیاسی اور اقتصادی اور سفارتی ہیں۔
سب سے پہلے سیاسی کیا؟
سیاسی یہ ہے کہ مشرق وسطی میں روس کو ایک اہم کردار دیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ مسائل حل کرنے کے لیے روس سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ خطے میں ایک اہم فیصلہ کن کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ مشرق وسطی میں جو سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں یا ریجیمز کو چینج کیا جاتا ہے وہ یک طرفہ نہ ہو، بلکہ ایسے ہر قدم سے پہلے روس کو ضرور کنسلٹ کیا جائے اور ان کی حامی کو حاصل کیا جائے، حمایت۔
تو اس کا مطلب یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، کسی ایک کے سگنیچر سے رقم نہیں نکالی جا سکتی، دو دستخط چلیں گے، یہ مراد؟
ملٹیپل اکاؤنٹ نہیں، نہیں دو بھی نہیں، ملٹیپل کی بات کرتے ہیں۔ ملٹی پولر ورلڈ جو ہے روس کی سفارتکاری کا ایک بہت اہم نقطہ ہے جو برابر چلا رہا ہے۔
ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا سیاسی، اقتصادی پہلو کیا ہے؟
اقتصادی پہلو یہ ہے کہ جو روس پر اس وقت یوکرین کی وجہ سے پابندیاں عائد تھیں، روس اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت یورپ میں جو ہزاروں سیرین ریفیوجیز ہر ہفتے ہر روز پہنچ رہے ہیں، ہم ایک ارینجمنٹ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا آنا بند ہو جائے، ہم ہیومن کوریڈورز بنائیں گے، ایسے حالات سازگار پیدا کریں گے کہ ریفیوجیز ان سیفٹی کوریڈورز میں واپس جا سکیں اور یورپ پر سے جو معاشی دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ روس پر جو عائد سینکشنز ہیں وہ بتدریج ہٹا لی جائیں۔
اور اس کا سفارتی پہلو؟
سفارتی پہلو یہ ہے کہ چاہے اقوام متحدہ ہو چاہے یورپین یونین ہو، وہ کسی بھی مرحلے پر یک طرفہ کوئی کاروائی مشرق وسطی میں خاص طور پہ اور باقی دنیا میں نہ کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک رجیم کو ہٹانے کے لیے جو اقدامات کیے اور کچھ گروپس کو جو ہے وہ آپ نے مدد کی، اس نے خطے میں ایک عدم توازن پیدا کیا ہے۔ جو وہاں کے لیے منصوبے بنائے تھے 4 سال میں وہ نتیجے نکالنے میں ناکام رہے ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ ایک متبادل اور متوازی سیٹ اپ یا کولیشن بنایا جائے۔ روس کی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق ولادیمیر پوتن جو روس کے صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جارڈن کے بادشاہ سے، ترکی کے صدر سے اور سعودی عرب کے شاہ سے جو ہے وہ بات کی ہے کہ روس شام میں حل کا طلبگار ہے اور کیا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔
لیکن اس کے لیے روس کی حکمت عملی کیا ہے؟ اس لیے کہ یورپ کا تو بظاہر رویہ یہ ہے کہ میں نہ مانوں۔
بالآخر جو ان کی 3 یا 4 سال کی سیریا میں سرگرمیاں تھیں وہ ایک بند گلی تک جا پہنچی ہیں۔ اس بند گلی کا جو راستہ ہے وہ صرف روس کے پاس ہے، یعنی روس یہ اظہار کرنا چاہتا ہے کہ آپ ہم سے آ کے بات کریں، ہم فیزڈ اور ریگولیٹڈ وہ ارینجمنٹ کرنے کے لیے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ داعش کے خلاف یا آئیسس کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہم سب کی مشترکہ ہے، اس میں جو ہے وہ روس تماشائی کے طور پہ نہیں رہ سکتا اور روس جو سپلائز دے رہا ہے وہ دراصل اسٹیٹ کو کولیپس سے بچانے کے لیے ہے اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہے، ورنہ وہاں سیریا میں اس بات کا خطرہ ہے کہ مختلف جو وہاں پر مذہبی گروہ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنا شروع کر دیں گے۔
تو نجم عباس صاحب، یورپ کو اور امریکہ کو یہ منطق، یہ حکمت عملی، یہ سب سمجھ میں آ رہی ہے، وہ تیار ہیں؟
ان کے ایک طریقے سے ہاتھ بن گئے ہیں۔ روس کے صدر پوتن نے کہا ہے کہ منصوبے یہ تھے کہ 5 سے 6 ہزار لڑاکا دستے تیار کیے جائیں گے فوجی، کہ جو سیریا میں حکومت کی تبدیلی میں مددگار ثابت ہوں گے۔ انہوں نے سینٹ میں ایک ہیئرنگ کا حوالہ دیا کہ ان سب میں سے باقی لوگ تو ادھر ادھر ہو گئے، اسلحہ لے کے بھاگ گئے، اور صرف 4 یا 5 ہیں جو وہاں اس جدوجہد میں فعال ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو امریکہ کی جو اسٹریٹجی تھی، حکمت عملی تھی، وہ وہاں کے لیے نہ تو مناسب تھی اور نہ اس نے کوئی مشفی حل دیا ہے۔
تو کیا خیال ہے کتنے جلدی یہ حل ہوتا نظر آ رہا پورا معاملہ؟
تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے یہ ارینجمنٹ ہو جائے گا کہ فیسڈ تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ چینج آف فیس ہے وہ سٹیپ وائز ہوگا، لیکن جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے، اور اس گارنٹی پر کہ شام کے جو لوکلی ڈسپلیس پیپل ہیں ان کے لیے سیف کوریڈورز ہوں گے۔ امکان ہے 12 سے 18 مہینے کے اندر اندر صدر بشار الاسد ریٹائرمنٹ پہ روس جا سکتے ہیں، اس کے بعد ریفیوجیز کی یورپ سے بھی واپسی شروع ہو سکتی ہے، اور یہ جو اس وقت ایک طریقے سے ریفیوجیز کا پریشر یورپ پہ بڑھ رہا ہے وہ ریلیز ہونے کے لیے سٹیپس اٹھائے جائیں گے۔
تو یہ جو پوری بساط بچھی ہے، حالانکہ آپ نے بشار الاسد کا ذکر بھی کیا، خود ان کو منظور ہے؟
دوسرا آپشن یہ ہے کہ تمام جو پارٹیز ہیں وہ آل آؤٹ پہ چلی جائیں گی، جس میں یہ ہے کہ اگر روس اس وقت پشت پناہی نہ کرے تو وہاں پر خود روسی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بشار الاسد کی جو کمر ہے وہ دیوار کے ساتھ جا لگی ہے، اور ان کو جو ہے یا تو مذاکرات میں لچک دکھانی ہوگی یا فوجی نتائج دکھانے ہوں گے، اور اس کی عدم موجودگی میں یہ اسٹیل میٹ جو ہے وہ ان کے لیے خطرات میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔
شام میں روس کی موجودگی، روس چاہ کیا رہا ہے؟ روسی امور کے ماہر تجزیہ کر رہے تھے ڈاکٹر نجم عباس۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات میں کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے درمیان ملاقات میں یہ پیشکش دہرائی گئی۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
اتوار کے روز جب پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے ملاقات کی تو انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ بان کی مون نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ تعلقات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ پاکستان کے خارجہ سیکرٹری اعزاز چودھری نے اس سلسلے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا
کہ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ یہ جو تناؤ ہے، یہ جو کشیدگی ہے، اس میں کمی آئے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مکالمہ جو ڈائیلاگ ہونا ہے وہ اپنے گڈ آفیسز بھی تیار ہیں ان کے لیے، اپنے جو اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں اس تناؤ کو نیچے لانے میں جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کو تیار ہیں۔
پاکستان کے خارجہ سیکرٹری نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے بان کی مون سے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی کونسل کو چاہیے کہ وہ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور اس سلسلے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر اقوام متحدہ کے مانیٹرنگ گروپ کی نگرانی مؤثر بنانے کی بھی اپیل کی۔ متنازع کشمیر کے مسئلے پر نواز شریف نے بان کی مون کے ساتھ ملاقات میں بھی کشمیریوں کی رائے شماری کا اور سلامتی کونسل کے سلسلے میں قراردادوں پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے اتوار کے روز ہی امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے بھی ملاقات کی، جس کے دوران لائن آف کنٹرول پر بھارت کے ساتھ کشیدگی کا بھی ذکر ہوا۔ کیری نے دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی، لیکن امریکہ پاکستان سے سبھی دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے خارجہ سیکرٹری اعزاز چودھری نے کہا
کچھ معاملات آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ان کا کچھ اور رائے ہے، تھوڑی سی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور مزید طریقے سے کام کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے مفاد میں جو بھی ہمارا قومی مفاد ہوگا اس کے حساب سے کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان سب کے خلاف کاروائی جاری رکھے ہوئے، اور ہم نے جو کاوشیں کی ہیں حقانی نیٹورک کے خلاف بھی، لشکر طیبہ کے خلاف بھی، اور دوسرے جتنے بھی ہیں دہشت گرد تنظیمیں، ان کے خلاف ہم اقدامات کر رہے ہیں، اور دنیا اس کی معترف ہے، اور یہ ہمارا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو ہمارا اپنا ایک کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی سرزمین ہم کسی دہشت گرد کو دنیا کے کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ ملاقات میں بھارت کے ساتھ تمام مسائل کو پرامن طور پر بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ نواز شریف اکتوبر ماہ میں امریکی صدر باراک اوباما کی دعوت پر امریکہ کا دورہ بھی کریں گے۔
نیو یارک سے یہ صحافی سلیم رضوی۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں۔ کیلیفورنیا سین ہوزے میں واقع فیس بک کے صدر دفتر پر ایک تقریب میں مودی اپنی والدہ کے ذکر پر رو پڑے۔ ایک طرف اگر ان کے حامی ان کے اس انسانی پہلو کی ستائش کر رہے ہیں تو وہیں حزب اختلاف نے ان کے اس جذباتی اظہار کو سیاسی ڈرامہ قرار دیا ہے۔ دہلی سے شکیل اختر۔
وزیراعظم نریندر مودی نے امریکہ کے اپنے دورے کا آغاز وہاں کی 500 بڑی کمپنیوں کے سربراہوں سے ملاقات کے ساتھ کیا۔ مودی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ ان کے ایجنڈے میں اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کے لیے، بھارت کی مستقل رکنیت کے لیے عالمی حمایت حاصل کرنا بھی شامل ہے۔ ایک طرف انہوں نے امریکی صنعت کاروں کو بھارت میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی تو دوسری جانب اقوام متحدہ پر نکتہ چینی بھی کی۔
سمے کی مانگ ہے کہ یہ نے طے کرے کہ یہ چیزیں ہیں جسے ہم ٹیررزم کہتے ہیں، یہ لوگ ہیں جس کو ہم ٹیررزم کے مددگار مانتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کو مانوتاوادی کہتے ہیں۔ دنیا کے سامنے نقشہ کلیئر ہونا چاہیے، کون ٹیررسٹ ہے، کون مانوتاوادی ہے، کون ٹیررسٹ کے ساتھ کھڑا ہے، کون مانوتا کے ساتھ کھڑا ہے، یہ وشو میں طے ہو جانا چاہیے۔
لیکن ان کے اب تک کے دورے کا سب سے ڈرامائی لمحہ اس وقت سامنے آیا جب وہ فیس بک کے صدر دفتر پر اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے۔
ہمارے پتا جی تو رہے نہیں ہیں، ماتا جی ہے، 90 سال سے بھی زیادہ عمر ہے، آج بھی اپنے سارے کام خود کرتی ہیں، سب کچھ کام خود کرتی ہیں۔ اپنے بچوں کو بڑا کرنے کے لیے کتنا کشٹ اٹھایا ہو۔ اور یہ
حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے ان کے اس جذباتی اظہار کو ڈرامہ قرار دیا ہے۔ پارٹی کے سینئر ترجمان آنند شرما نے ایک نیوز کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ وزیراعظم مودی کے دعوے کے برعکس ان کے ماں باپ کبھی غریب نہیں تھے اور ان کی ماں نے کبھی کسی دوسرے کے ہاں کام نہیں کیا۔ شرما نے کہا کہ اگر مودی کو بھارت کی روایات اور اقدار کا ذرا سا بھی احساس ہے تو اپنی بوڑھی ماں کو خود سے الگ نہ رکھتے۔
پتر کا کرتویہ پورا کرے۔ ماتا جی کو 12 سال آپ نے مکھیہ منتری رہے گجرات کے احمد آباد شہر میں رہتے ہوئے اپنے پاس نہیں رکھا، آپ اپنے شپتھ سماروہ میں اپنی ماتا جی کو سمان نہیں دیا، کرپا کر کے باہر رونے کی جگہ اپنا کرتویہ کا پالن کرے، شاید اس دیش کے لوگ آپ کا زیادہ سراہنا کریں گے، زیادہ سمان۔
وزیراعظم مودی کے امریکہ کے دورے کو بھارت میں اخبارات اور ٹی وی چینلوں پر بڑے پیمانے پر شائع و نشر کیا جا رہا ہے۔ حزب اختلاف نے حکمراں بی جے پی سے جاننا چاہا ہے کہ ان کے اس دورے پر صرف ہونے والے کروڑوں ڈالر کہاں سے جمع کیے جا رہے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر اپر میں پولیس حکام کے بقول نامعلوم مسلح دہشت گردوں نے ایف سی کے ایک اہلکار کو گولیاں مار کر ہلاک کیا ہے، جس کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ واضح رہے کہ اس علاقے میں قومی لشکر اور امن کمیٹیوں کے رضاکاروں کے علاوہ سیکیورٹی اہلکاروں اور سیاسی رہنماؤں پر بھی جان لیوا حملے ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصے سے ان حملوں میں شدت بھی ہے۔ تفصیل کے ساتھ سید انور شاہ۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ دیر خاص میں کوٹھی کے علاقے میں اس وقت پیش آیا جب ایف سی اہلکار ولی خان عید کی چھٹا گزارنے گاؤں آیا تھا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے اہلکار کی لاش ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال دیر منتقل کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ دیر اپر میں دہشت گردوں کی جانب سے سیکورٹی اہلکاروں اور امن کمیٹیوں کے ممبران پر ہلاکت خیز حملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، اور ایک ماہ قبل بھی ڈوگدرہ حاجی آباد کے علاقے میں امن کمیٹی کے ممبران پر بم حملہ ہوا تھا جس میں امن کمیٹی کا ایک رکن ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے دیر لوئر میں قومی وطن پارٹی کی ضلع صدر اور ایم پی اے بخ میدار نے بڑھتے ہوئے حملوں کے حوالے سے بی بی سی کو بتایا کہ علاقے میں امن اس طرح قائم نہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی علاقے میں لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ علاقے میں جاری ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے علاقے کے مقامی صحافی عبداللہ نے بی بی سی کو بتایا۔
بالکل، میں آپ کو اس خطے کے حوالے سے، چونکہ یہ پاک افغان بارڈر ایریا ہے، ڈیولپ لائن اس کے انتہائی قریب ہے، تو یہاں پر چونکہ آپریشن عزب بھی ابھی جاری ہے، یہاں ملاقن ڈویژن میں ایز اے ہول آپریشن ہو چکا ہے، اس کے اثرات بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر ٹارگٹ کلنگ اگر ہوتی ہے ذاتی دشمنوں کی بنیاد پر ہوتی ہے یا دوسرے واقعات کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو یہاں پر عسکریت پسندانہ ذہنیت جن واقعات کی پیچھے کار فرما ہو، کسی سیکورٹی فورسز کا یہ دعویٰ ہے، یہاں پر جو آپریشنل کمانڈر ہے کرنل نصر عمر حیات لہلی کا، کہ اب تک جتنی بھی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو چکے ہیں ان کے تمام ذمہ داران کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان میں سے بیشتر کو فوجی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ ضلع دیر لوئر میں بھی شدت پسندوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں اور سیاسی پارٹیوں کے ممبران پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ دن پہلے دیر لوئر میں قومی وطن پارٹی کے مقامی رہنما حاجی محمد عمر کو نامعلوم مسلحہ موٹر سائیکل سواروں نے ان کے گھر کے قریب گولیاں مار کر ہلاک کیا تھا۔ سید انور شاہ، بی بی سی، سوات۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن شروع ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا۔ وہاں کے 6 لاکھ سے زیادہ باشندوں میں سے بیشتر نوائی شہر بنو میں پناہ گزین کی حیثیت سے اب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نہ تو آپریشن ختم ہو رہا ہے نہ ان متاثرین کی گھروں کو جلد واپسی کا امکان خال خال بھی دکھائی دیتا ہو۔ بے یقینی کی اس کیفیت میں شمالی وزیرستان کے سینکڑوں خاندانوں نے بنو میں ہی مستقل ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ پناہ گزینوں کے نئے مکانات اور کاروبار سے کس طرح بنو بدل رہا ہے، سنیے ظہیر الدین بابر کی رپورٹ جو اسی موضوع پر ہے۔
خیبر پختونخوا کے ضلع بنو کی تحصیل ڈومیل میں پنجاب سے آئے ہوئے مستری مزدور یہ مکان تعمیر کر رہے ہیں۔ مکان محمد عالم کا ہے۔
ہمارا تعلق ہے شمالی وزیرستان کے، شمالی وزیرستان میں گڑیم کا تحصیل والا ہے، ورزم کے ہم متاثرین وطن سے آیا ہے، وہ ادھر ہمارا زمین نہیں ہے، گھر نہیں ہے، وہ خیمے ہے، اس میں زندہ رہنا مشکل ہے، ادھر گھر بنایا۔
میلے کچیلے کپڑے پہن کر محمد عالم ہر وقت مزدور مستری کے سر پر رہتے ہیں تاکہ مکان کی تعمیر میں تاخیر ہو نہ کوئی نقص آئے۔ نقشہ سن کر لگتا ہے کہ ان کے خاندان کے لیے بالکل نئے طرز زندگی کی بنیادیں رکھی جا چکی ہیں۔
جی یہ جو ہے نا یہ چردواری ہے باہر، یہ
ابھی تک یہ بنیادیں نکل رہی
ہیں، یہ بنیاد ہے۔
اچھا یہ تو یہ تہ خانہ بنا رہے ہیں،
یہ تہ خانہ ہے۔
تہ خانہ کیوں؟
جی وہ یعنی گرمی کا موسم میں نیچے جو ہے نا تو اس میں سردی ہے۔
اب یہ ہم اندر آ گئے تو کتنے کمرے ہیں یہاں پہ؟ تہ خانہ
جی یہ 3 کمرے ہیں، یہ کمرہ ہے، یہ اور یہ بورچی خانہ ہے،
اور یہ 7 سیڑھیاں اوپر چڑھ رہی ہیں، تو کتنی منزلہ بنانا ہے؟
3 انشاءاللہ،
3 منزلہ بنانا ہے۔ وزیرستان میں آپ کا گھر کیسا تھا اور یہ جو بن رہا ہے اب یہ کیسا، کیا فرق ہے؟
جی اس میں زیادہ فرق ہے، وہ گھر جو ہے نا وہ تو 3-4 کرنل میں ہے، وہ تو بڑے بڑے گھر ہے اور آزاد گھر ہے، ادھر جو ایسا لگتا ہے لگتا جیل کی طرح ہے۔
تو وہاں پہ اسی طرح کا نقشہ ہوتا ہے، یہ لاؤنج ہے، انٹر ہوئے ہیں یہاں پہ، اور ایک سائڈ پہ بیٹھک بنی ہوئی ہے، کمرے سیڑھیاں اوپر جا رہی، کچن وغیرہ بھی بنے گا، اوپر بنے گا وہ
کچن،
یہ کچن بن رہا ہے،
کچن نیچے یہ اوپر بھی بنے،
تو وہاں پہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے نقشہ؟
نقشہ بدل
جو وزیرستان میں نقشہ کیسا ہوتا
ہے؟ وہ تو جدا ہے، وہ تو جدا ہے، کچن جدا ہے اور کمرے وہ بالکل کمرے کے باہر ہے، چیتن کچن جو ہے نا وہ باہر ہے گھر میں ایک طرف سے.
محمد عالم کی طرح شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے جن جن قبائلی خاندانوں کو سرمایہ میسر ہوا وہ ضلع بنو میں ہی مستقل ڈیرے ڈال رہے ہیں.
تقریباً
میاں اسحاق شاہ کا خاندان عرصہ دراز سے بنو میں پراپرٹی کا کاروبار کر رہا ہے.
100 سے تقریباً 40% خلق.
پراپرٹی ڈیلر اسحاق شاہ کے ساتھی نے سمجھانے میں مدد کی.
میاں صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بنو سٹی میں اس نے کبھی پراپرٹی نہیں خریدا ہے. آس پاس جو ارد نواح علاقے ہے اس میں پراپرٹی اس نے 40% 100 میں 40% خریدا ہے. اس میں تقریباً مکانات پلاٹس بنگلے.
اگرچہ اسحاق شاہ وزیرستان کے بے گھر افراد کے ساتھ پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کاروبار نہیں کر رہے لیکن بنو کے گرد و نواح کے منظرنامے میں تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں.
پمخشن آبادی جتیو تشلم
یہ آئی ڈی پیز جو آئے ہیں اسی وجہ سے پیلتا جا رہا ہے بانو سٹی اور پراپرٹی بھی جا رہا ہے کیونکہ وہ جو کالونی ہے وہ بنا رہا ہے.
اور ظاہری بات ہے اس کا اثر پراپرٹی کی قیمتوں پر بھی پڑا ہے.
مخشن جی چکیم دس پچار 5 لاکھ روپے مر لوا کے نا 8-9 لاکھ روپے مر لسلا قیمت ڈبل ہو گیا.
یہ کہنا ہے نا ڈبل تقریباً ڈبل ہوگی. ایک سال پہلے 4-5 لاکھ کا مرلہ تھا اب 8-9-10 لاکھ کا مرلہ ہو گیا.
شمالی وزیرستان کے لوگوں نے بظاہر شہر سے کچھ فاصلے پر جمیل تحصیل میں اپنی دنیا آپ بسانا شروع کر دی ہے. خریدار خود پراپرٹی ڈیلر اپنے یہاں تک کہ بلڈنگ مٹیریل کی دکانیں بھی اپنے ہی لوگوں کی.
ہمارا نام ہے نواب علی خان.
تعلق تو جنوبی وزیرستان سے ہے لیکن شمالی وزیرستان کے پناہ گزینوں میں بھی سب سے زیادہ مقبول پراپرٹی ڈیلر ہیں.
وہ لوگ آئے وہ خود کدھر جائے گا تبھی وہ مقامی بن گیا ہے. ادھر بھی لوگ زیادہ آپس میں دیہاتوں میں رقبے لیا ہے. تھوڑا اس وقت زیادہ یہ سال سے میرے خیال میں پہلا بھی کم کم تھا ابھی اس سال میں زیادہ بنا ہے. پہلے 5 سال میں 500-600 بنا ہوا ہے اور اس سال میں 400-500 زیادہ بنا.
کئی ساتھی پناہ گزینوں کو مکانات بناتے دیکھا تو بہت سو کو تعمیرات سے منسلک کاروبار منافع بخش لگا.
میران شاہ کا ہوں.
نام آپ کا کیا؟
سید محمد.
آپ کے یہاں پہ یہ ٹی آئرن اور گارڈر کا سٹور ہے کنسٹرکشن کے لیے یہ آپ بیچتے ہیں. کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں بنو میں؟
تقریباً 1.5 سال.
جب شروع کیا تھا اس وقت گھر کا خرچہ اسکولوں کی فیس اور بیماری کے خرچے یہ ادا کرنے آسان تھے یا آج زیادہ آسان ہے؟ کتنا فرق پڑا ہے؟ آپ کی جیب جو ہے وہ کتنی سکون میں آئی ہے؟
یہ سکون کی بات تو نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ کل ایک بیٹا تھا آج دوسرا بیٹا ہم نے مطلب اسکول میں شفٹ کیا داخلہ دیا کیا ہوا ہے اور باقی ضروریات جو ہوتا ہے نا مہمان شمان لگتا ہے.
سید محمد کے پڑوس میں حال ہی میں میران شاہ شمالی وزیرستان الیکٹرک اینڈ سینیٹری سٹور کے نام سے نئی دکان بنی ہے. پناہ گزین انور علی نے بنائی جن کا میران شاہ میں میڈیکل سٹور تھا.
تقریباً 15-20 دن ہو گیا کہ ابھر میں سینٹری سٹور اور الیکٹری سٹور کاروبار کرتا ہوں.
وہاں کلینک چلا رہے تھے میڈیکل سٹور تھا یہاں پہ آپ پائپ بیچنا شروع ہو گئے ہیں اور بجلی کا سامان بیچنا شروع ہو گئے ہیں تاریں پڑی ہوئی ہیں.
یہ تو ٹیکے لگاؤں وہاں پر تو ہمارے ساتھ وسائل بہت تھے وہ وسائل جو بھی تھے وہاں پر وزیرستان میں آپریشن کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیا. میں اس طرح پایا ایک سال بے روزگاری میں گزارا اس کے بعد میں نے یہ کاروبار کے لیے کچھ پیسے اکٹھا کیا یہ کاروبار شروع کیا. ابھی تو نئی دکان ہے کبھی 10,000 سیل ہوتا ہے کبھی 5,000.
اتنی توقع تھی سیل کی؟
اتنی توقع تو نہیں تھی انشاءاللہ اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے.
آپ کے ذہن میں بھی ہے لوگ مکان بہت بنا رہے ہیں ان کو اس طرح کے مال کی ضرورت پڑے گی تو یہ اچھا موقع اور اچھا کاروبار ہے.
یہ میں نے یہ سوچتی کہ یہ دکان کھولو اس کے اچھے موقع ہے اور یہ کاروبار اچھا ہے.
ڈومیل بنو شہر کو انڈس ہائی وے یعنی باقی پاکستان سے ملانے والی لنک روڈ پر واقع ہے. 1.25 سال بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ڈومیل ختم ہوا اور کب بنو شہر شروع ہوا. آبادیاں اس قدر مل گئی ہیں لنک روڈ پر نئی مارکیٹیں بن گئی ہیں ان میں سے بیشتر تعمیراتی سامان کی ہیں اور جب سڑکوں کے کنارے مکانات کو دیکھیں تو الگ طرز تعمیر کی وجہ سے منظر بھی بدلتا دکھائی دیتا ہے. 15 سے 20 فٹ تک اونچائی کی چار دیواریاں ان پر رنگ رنگ کے نقش و نگار یہاں تک کہ ڈومیل میں ایک مکان کی چھت پر پانی کی ٹینکی کار کی شکل کی دکھائی دی. ایسا طرز تعمیر بنو کا نہیں بلکہ شمالی وزیرستان کے لوگوں نے یہاں متعارف کرایا ہے. بے سر و سامانی کے عالم میں گھر بار چھوڑنے والے ان پناہ گزینوں کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آیا؟ محمد عالم:
جی ہمارا ابو جو ہے نا وہ چچا وہ تو باہر ابو ظبی میں وہ تو ادھر ڈیوٹی کرتا ہے، تقریباً 20-25 سال اس نے باہر کیا کام کیا، تو اس پیسے یہ پیسے وہ تنہا لیتے.
مقامی سطح پر مواقع نہ ہونے کے باعث پاکستان کے قبائلی علاقوں میں سالہ سال سے یہی روایت رہی ہے کہ کمانے والے مرد اندرون یا بیرون ملک جا کر کام کرتے ہیں اور پیچھے اہل خانہ کو اخراجات بھیجتے ہیں. جو لوگ مستقل پڑاؤ کا بندوبست کر چکے ہیں ان کا شمالی وزیرستان جلد واپسی کا بھی کوئی ارادہ نہیں.
7 مہینے ہو گئے کہ بول رہا ہے کہ بس 90% علاقہ جو ہے نا وہ تو کلیئر ہے، لیکن اب بھی زیادہ تکلیف ہے آنے جانے یعنی چلنے، بیمار کی زیادہ تکلیف ہے اس کو. اور
جو وہاں پہ جو چلے بھی گئے ان کو سہولتیں ابھی تو کوئی بھی نہیں ہوئی تو الٹا تنگ ہے.
وہ انٹری کرے تو انٹری جلدی نہیں ہوا، بیمار ہے تو اس کی زیادہ تکلیف.
ایسا تو نہیں آپ نا امید ہو گئے کہ اب واپسی نہیں ہونے والی وہاں پہ؟
جی امید ہے، لیکن نام یہ ادھر تکلیف زیادہ ہے. ہمارا جو دکان ہے مارکیٹ ہے میرا علی بازار میں وہ تو بالکل تباہ ہو گیا.
یہ کیسے پتا چلا تباہ ہوا؟
جی یہ لوگ جو چل رہا ہے
چکر لگا رہے ہیں. اور یہ کہا جائے کہ محمد عالم نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، پکا پکا یہیں بنو کا ہو گیا؟
نہیں ایسا نہیں، پکا پکا نہیں چھوڑا، لیکن 2 سال تک ہم نے ارادہ نہیں کیا. اور جو ادھر سردی ہے تو ادھر آیا،
اچھا
ادھر گرمی ہو تو ادھر آیا.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب بھی شمالی وزیرستان کے پناہ گزینوں کی اکثریت حکومت اور خیراتی اداروں کی طرف سے بنائے گئے 2 کمروں کے عارضی جھونپڑی نما مکانات میں مقیم ہے. جن لوگوں کو نوکریاں مل گئیں یا بیرون ملک سے آمدن کے ذرائع ہیں انہوں نے مکانات کرائے پر لے رکھے ہیں. اقوام متحدہ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق آپریشن ضرب عزب کے نتیجے میں بے گھر ہونے والوں میں شمالی وزیرستان کے محض 1/4 خاندان اپنے گھروں کو لوٹے ہیں. 77,000 سے زائد خاندان تاحال واپسی کے منتظر ہیں. ظہیر الدین بابر، بی بی سی، بنو.
آج کا پروگرام سیربین قصدن میں نے انٹریکٹو نہیں رکھا، ایکٹو یہ دیکھنے کے لیے کہ قوم بغیر پروگرام نام عنوان اور نامہ نگار بتائے ایکشن میں آتی ہے نہیں. وہ خدا کی پناہ، یہاں تو بالکل قطار در قطار لوگ چلے چلے آ رہے ہیں. ماریا 95 نے لکھا ہے، ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکی صدر سے ملاقات اور وہاں کا دورہ مختصر کر دیا تاکہ منا کے ہلاک شدگان کے لواحقین سے ایران میں آ کر اظہار تعزیت اور ہمدردی کر سکیں. دیکھا رہبر اور رہنما اسے کہتے ہیں. اب میں اس کا کیا جواب دوں ماریا صاحبہ؟ رحیم اللہ خان یوسف زئی کیا لاجواب تجزیہ کرتے ہیں، افغان فوج میں انہوں نے کہا کہ کمزوری ہے اور فوجی جو ہیں بھگوڑے ہیں. سلیم جان کی یہ ٹویٹ پوچھتے ہیں کہ رحیم اللہ یوسف زئی کے پاس گھر کے اندر کی باتیں آتی کہاں سے ہیں. منان احمد جان لکھتے ہیں کہ صدر اشرف غنی نے یہ بیان بڑا دور اندیشی والا دیا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کو دہشت گردی کہنا چاہیے، خواہ وہ پاکستان میں ہو یا کہیں اور. صدر غنی نے بڑے کام کا گر بتا دیا ہے، کیا اس پر عمل ہوگا؟ اب عمل ہوگا نہیں ہوگا اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، بہرحال پروگرام کا حصہ ضرور بن گئے منان صاحب. ڈاکٹر نجم عباس کا تجزیہ جو صدر پیوٹن کے شام میں متحرک ہونے پر تھا، کئی ایک نے پسند کیا، پوری کی پوری ایک لسٹ ہے، اب میں نام تو گنانے سے رہا لیکن آخر میں کام کا سوال پوچھا ہے. پاکستانی میڈیا ایسے لوگوں کو کیوں نہیں بلاتا؟ آپ انہیں کیوں نہیں سمجھاتے؟ اب یہ میں کیا بتاؤں، 12 لوگ ہیں آپ، کیوں مجھے آپ کام نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں بی بی سی میں؟ میں پاکستانی میڈیا کو یہ سبق پڑھانے کے لیے یہاں سے بتاؤں؟ توبہ کریں، ہماری ایسی ضرورت؟ ہمارا کام خبر پہنچانا ہے، جہاں جیسے ہو وہ بتانا ہے، باقی نہ ہم مبلغ نہ ہم مصلح اور نہ ہی ہماری کوئی اور ذمہ داری ہے. ابھی اور بھی کچھ ہیں لیکن میرے ایڈیٹر کا اشارہ ہے یہاں پر، اب آپ بند ہونا مطلب یہ ہے کہ تبصرہ کرنا بند فرمائیے گا، اس لیے کہ سیربین کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. کل کے لیے وعدہ ہے کل کا پروگرام یقیناً نامہ نگاروں، ناموں اور موضوعات کے ساتھ انٹریکٹیو رہے گا، لیکن اب اجازت دیجیے سیربین کو اختتام تک پہنچانے کی. اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے ڈینی کاکس. تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبریں. حسب معمول آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ پاکستان کئی برسوں سے افغانستان میں حکومت مخالف قوتوں کی مدد کرتا رہا ہے. افغان حکام کہتے ہیں کہ سینکڑوں طالبان جنگجوؤں نے اہم شمالی شہر قندوز کے نصف سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے. امریکی صدر باراک اوباما نے عرب ملک شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے سمجھوتا کرنے پر زور دیا ہے. سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز نے چھاپوں کے دوران دولت اسلامیہ کے دو مشتبہ جنگجوؤں کو مار ڈالا ہے. پاکستان کہتا ہے کہ منا میں بھگدڑ کے نتیجے میں فوت ہونے والے پاکستانی حجاج کی تعداد 42 ہو گئی ہے. بھارت نے ملک کی پہلی خلائی تحقیقی رصد گاہ بنائی ہے اور کئی امریکی سیٹلائٹ بھی کامیابی سے خلا میں چھوڑے ہیں. اور مالدیپ کے صدر عبداللہ یامین اپنی کشتی میں ہونے والے دھماکے میں بال بال بچے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.